گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب غم سیکھ جائیں آداب زندگی.
الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جانشین امیر اہل سنت صاحبزادہ اتار حاجی عبید رضا مدنی دام القادم القدسیہ کا بہت ہی پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ جانشین امیر سنت ہمارے ساتھ ہیں. اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم کالز لیں گے، سوالات لیں گے اور اس کے جوابات لیں گے جانشین امیر سنت سے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سے فیض یاب رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں میں ایک چیز چاہ رہا ہوں حضور کہ ابتدان ہم اس پر جو ہے وہ بات کریں کہ یقیناً سوال کو جو ہے وہ علم کی چابی بھی کہا گیا ہے اور سوال کو نصف علم بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ سوال پوچھتے ہیں تو سوال ایسا پوچھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایسی چیز کے بارے میں بتائیں کہ جو دودھ سے سفید ہو اور رات سے زیادہ کیا ہو، سیاہ ہو. یعنی دودھ سے زیادہ کیا ہو، وائٹ ہو، سفید ہو، اور رات سے زیادہ کیا ہو، کالی ہو. اور ایسی چیز کے بارے میں بتائیے کہ جو برف سے ٹھنڈی ہو اور آگ سے گرم ہو. یعنی ایک ہی چیز ہے، وہ برف سے ٹھنڈی بھی ہے، آگ سے گرم بھی ہے، رات سے جو ہے وہ کالی بھی ہے، دودھ سے کیا ہے، سفید بھی ہے. بچے اس کو کھاتے ہیں، بڑے اس کو پیتے ہیں، یعنی قبرستان میں وہ رہتی ہے، اور یوں کر کے مطلب بتائیں. جی سوال کا جواب دیں. یہ کرنے سوال کرنے والے نے ایک سوال یہ میں نے کر دیا. اس طرح کے سوالات بھی وقتاً فوقتاً کیا ہیں کہ گردش کرتے رہتے ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں. اب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ بحثیت مسلمان، اور مجھے کہنے دیجئے کہ بحثیت ایک عقل مند انسان آدمی کا جو سوال ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دیکھیں کہ بحیثیت مسلمان ہم پر کئی چیزیں لازم ہیں، کئی چیزیں جو ہے وہ ہمیں اپنانی ہیں، یعنی کئی چیزوں کو ہمیں کرنا ہے یا کئی کام ہم نے کرنے ہیں اور کئی کام کو ہمیں چھوڑنا ہے اور کئی چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہے. اب یہ ہے کہ بعض کام کرنا فرض ہے، جن کا کرنا ہے ان میں سے بعض کی کیٹیگری فرض، واجب، سنت، مستحب، اور جن کو چھوڑنا ہے تو اس طرح چھوڑنا بھی جو ہے نا، بعض کا چھوڑنا فرض ہے، بعض کا واجب ہے، اور بعض کا جو ہے وہ مستحب. اب یہ ہے کہ اور بعض جو ہے وہ مباح کام ہوتے ہیں کہ کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں، اجر و ثواب کے، اجر و ثواب و گناہ. کہ اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا، اگر وہ کام کرتے ہیں تو ہمیں گناہ بھی نہیں ملے گا. اب یہاں بندے کو غور کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان کو کہ میرا جو بھی کام ہو وہ ثواب والا ہو. کوئی بھی ایک اچھی نیت کر لینی چاہیے تاکہ اس پر مجھے ثواب ملے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے نماز کے لیے جاتے وقت کی 40 نیتیں لکھی ہیں، اور انہوں نے بعض بزرگوں کا حوالہ بھی دیا ہے،
ٹھیک،
کہ نیتیں زیادہ ہونی چاہیے. تو مومن جو وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے. اب یہ جو آپ نے کہا نا کہ رات سے زیادہ سیاہ، رات سے زیادہ کالی، تو دودھ سے زیادہ سفید، تو کیا وہ شیر سے زیادہ میٹھی، تو
برف سے ٹھنڈی تو آگ سے گرم،
ٹھنڈی تو آگ سے زیادہ گرم،
بچے اس کو جو ہے وہ پیتے ہیں, بڑے اس کو کھاتے ہیں
تو
پتہ نہیں کیا کیا کچھ,
تو کیا کہ ایک پلیٹ میں 12 چمچے, ایک پلیٹ میں 3 چمچے, یہ اس طرح کے مختلف سوالات ہوتے ہیں. تو اب یہاں یہ دیکھا جائے گا, کیونکہ یہ سوال بعض اوقات تو یہ سوال کرنا اگر ثواب کی نیت ہوگی تو اسے ثواب بھی ملے گا. اب جیسے بندہ ڈرائیو کر رہا ہے, تھکا ہوا ہے, اب جو اس کے برابر میں اس کو گاڑی چلانا نہیں آتی, اب جگہ بھی ایسی ہے جو راستہ ہے کہ وہاں یہ روک نہیں سکتا گاڑی, جانا ہی بھی ضروری ہے. تو اب اگر ایسی کنڈیشن میں وہ اگر اس طرح کے سوالات کر کے اس کو اگر مصروف کرتا ہے, اس کو الجھاتا ہے, نیند اڑاتا ہے, اب اگر اس نے ثواب کی نیت کر لی تو اسے ثواب ملے گا, ورنہ اس طرح کے سوالات جو نہیں یہ فضول میں گے. ہاں اگر یہ ہے کہ وہ فریشنیس چاہیے یا یہ کہ کیونکہ اس سے بعض ہوتے ہیں نا وہ بچوں سے اس طرح کے سوالات کرنے سے ذہانت کا بھی پتہ چلتا ہے, بچہ تھوڑا سوچتا ہے, غور کرتا ہے, تو یہ ذہانت کا بھی پتہ چلتا ہے. اب اگر یہ نیت ہے نا, دیکھیں ہمیں پہلے اپنی نیت دیکھنی کہ سوال کیوں کیا ہے,
صحیح,
کیا آگے سامنے والے کی تعجیز کے لیے کیا ہے, یعنی سامنے والے کو عاجز کرنے کے لیے کیا ہے یا کس لیے کیا ہے,
صحیح,
تو پریشان کرنے کے لیے کیا ہے یا کیوں کیا ہے. انما الاعمال بالنیات, اب بندے کی نیت دیکھنی ہے, نیت کیا ہے. اچھا ایک تو یہ سوالات کا معاملہ ہوا, خیر ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان اگر کسی سے ملاقات ہو, کچھ بھی ہو, تو ہم زیادہ تر جو نا وہ دینی سوالات کے حوالے سے کلام کریں, یا اگر آپ اور کوئی واقعہ بھی سنا دیں یا کوئی بھی ایسی بات کریں یا کوئی بھی ایسی چیز لائیں تو اس میں ذرا دینی مسائل لے کر آئیں. تو اس طرح کر کے جو ہے وہ یوں ترکیب کریں, تو جیسے آپ کو تجربہ ہے کہ ہم جیسے وہ بازو جیسے جاتے ہیں تو مدنی کسوٹی جو ہوتی ہے اس میں کیا وہ بازو کا دینی مسائل بھی آتے ہیں, یا کوئی نہ کوئی واقعہ آ جاتا ہے,
جی,
یا کوئی نہ کوئی عقیدے کا بیان ہو جاتا ہے,
الحمدللہ.
تو یوں کریں تو مدینہ اس سے یہ کہ فریشنیس بھی ہو جائے گی اور معلومات بھی ملے گی, علم بھی حاصل ہوگا.
مرحبا, آپ کی ساری بات کو جو لبے لباب میں سمجھا ہوں, جسے اگر سمرائز ہم کریں تو کیا یوں کر سکتے ہیں کہ سوال بندہ وہ کرے کہ جس کے جواب سے اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ملے, چاہے دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ملے, دینی اعتبار سے فائدہ ملے, علم کے اعتبار سے فائدہ ملے. سوال فضول, محض فضول سوال نہیں ہونا چاہیے.
بالکل, ہاں یہی نتیجہ یہی نکلا,
صحیح,
وہ ہے نا کہ ہر وہ بات فضول ہے جس کا نہ دین نہ دنیا کا فائدہ ہو,
صحیح,
یہ فضول بات کی تعریف یہ ہے.
ٹھیک ہے, ناظرین کیا کہہ رہے ہیں, اس طرح بھی چلتے ہیں. جی,
کیا ٹانگے ہلانا شیطان کا طریقہ ہے؟ جواب ارشاد
فرمائیں. ٹانگے ہلانا شیطان کا طریقہ یہ کہیں پڑھا یا سنا تو نہیں ہے, البتہ یہ ہے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر چھڑی ہلانا اسے جو ہے وہ تکبر کی علامت کہا گیا ہے, متکبرین کا طریقہ, یعنی تکبر کرنے والوں کا طریقہ.
جی,
تو اس سے بچنا چاہیے.
یہ بھی ایک مخصوص سینریو کی بات ہے.
بالکل
بات ہے, جی
بالکل, اب مخصوص,
جی,
جو بھی اس کو کیفیت ہوگی, اور تو خیر باقی تو ایسا کوئی, ورنہ تو ایسا کوئی ہے نہیں.
یہ آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں کہ جسے دیکھنا آپ ایسے ایک بندہ جیسے کوئی بیٹھا ہوا اگر کسی نے جو ہے نا ٹانگیں ہلا ہی رہا ہے, اب اس کو بولے بھائی یہ تو شیطان کا کام ہے, یہ اس مینٹلٹی یا اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگوں کے لیے آپ جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ جس کو دل چاہا شیطان کا کام بنا دیا, جس کو دل چاہا جو ہے وہ صحیح کام بنا دیا, جس کو دل چاہا الٹا بنا دیا.
اب دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں شیطان کا کام کہنا, شیطان ہے اللہ تبارک و تعالی کا باغی, اپنے رب کا باغی, ٹھیک ہے, اور ذرا کہ یہ راندہ ہوا ہے, مرتد ہے, ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا. تو اب شیطان کا کام کہنا, نتیجہ کیا نکلا, اللہ تعالی کا مخالف, گناہ, نتیجہ یہی نکلا نا. تو اب کسی کو انہیں گناہگار کہنا, شیطان کا کام کہنا, یا ثواب کا کام نہ بھی ہو تو ثواب کا کام کہتے ہیں, تو ذرا یہ ایک طرح سے جو نا وہ ایک بالکل ایک خطرناک بات ہے کہ جو چیز اللہ و رسول نے جن چیزوں سے منع نہیں فرمایا تو آپ کو نوتے کہ اس کو شیطان والا کام بولیں. جس چیز کو اللہ و رسول نے جس پر ثواب کا نہیں فرمایا ثواب کا وعدہ نہیں فرمایا، ثواب کا نہیں فرمایا، ثواب کی بشارت نہیں دی، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ جو اس وقت ثواب کی بشارت دے دیں؟
اپنے اٹکل پچو سے بنا دیں،
اٹکل پچو سے نہیں دے سکتے۔ لہٰذا کوئی بھی ایسی بات ہو
جی
تو علماء کرام سے پوچھ لی جائے،
مدینہ مدینہ،
پھر اس کو آگے بڑھائی جائے۔
مرحبا،
ورنہ آپ کے سامنے کوئی بات کرو تو وہیں دفن کر دیں۔
ٹھیک ہے، ایسے سوال، اس طرح کی گفتگو کرنے والے کو اگر سمجھانا ہو تو کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟
اب دیکھیں، اس میں یہی کہ اگر آپ سمجھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، چونکہ سامنے والے کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کس طریقے کا، کس طرح کا ہے۔ بعض اوقات جو نا وہ ایسو کو اگر سمجھا نہ جائے نا، بعض اوقات رسکی ہوتا ہے،
صحیح،
کہ چونکہ وہ پھر بعض اوقات جو وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، کفر کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ اب اس پر کنڈیشن ہے کہ کیسا بندہ
ٹھیک ہے،
قبول کرنے والا ہے یا نہیں۔ وہی کہ آپ کو جو ذن غالب کا ہے،
صحیح،
کہ میں بتاؤں گا تو مان لے گا تو واجب ہے،
صحیح۔
اچھا، اگر میں بتاؤں گا اور یہ نہیں مانے گا تب بھی کہنا مستحب رہے گا نیکی کی دعوت۔ اچھا، یہ کہ میں بتاؤں گا تو یہ مجھے مارے گا، اب یہ دو صورتیں ہیں کہ اگر وہ مار میں برداشت کر لوں گا تو بھی افضل یہی کہ وہ بتائے، اگر یہ مار میں برداشت نہیں کر سکوں گا تو پھر یہ کہ وہ خاموش رہے۔
صحیح، ٹھیک ہے جی، کون فلاں
کام میں کر لوں گا، باقی اللہ ماری گئے، یہ کہنا کیسا؟
اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کہ مراد یہ ہے کہ بھائی میں اللہ کی عطا سے ہی جو فلاں کام کروں گا، باقی اللہ مالک ہے، پورا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، یعنی میں جو اس کام کی کوشش کروں گا،
صحیح،
باقی اللہ مالک ہے،
صحیح،
ہوا نہ ہوا تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالی کے دست قدرت میں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔
سبحان اللہ، مرحبا جی۔
میرا سوال یہ ہے، کیا انسان کی روح ہمیشہ قبر میں رہتی ہے؟
اس میں دیکھیں مختلف صورتیں ہیں، کہ بعض کی روحیں جو وہ قبر پر رہتی ہیں، کافر کی روح جو ہے بعض کی قبروں پر قید ہوتی ہیں کہ وہ وہاں سے ہل نہیں سکتی، کہیں جا نہیں سکتی۔ بعض کی روحیں جو وہ نا چاہے برہوت ایک کنواں ہے وہاں ہوتی ہیں۔ بعض کفار کی روحیں جو وہ سجین میں ہوں گی،
صحیح،
بعض کی روحیں جو وہ ساتوں زمین کے نیچے قید ہوتی ہیں۔ خیر، کافر کی روحیں جہاں بھی ہوتی ہیں نا وہ قید ہی ہوتی ہیں، اور مسلمان کی روحیں بعض کی جو ہے وہ قبروں پر ہوتی ہیں، بعض کی جو ہے وہ پہلے آسمان پر ہوتی ہیں، بعض کی دوسرے آسمان پر، بعض کی تیسرے پر، بعض کی چوتھے پر حسب مراتب، اور بعض کی جو وہ اعلی علیین میں۔
اللہ اللہ،
امیر سنت ایک شعر ہے نا،
سبحان اللہ،
اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور کی، اللہ روح چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور کی۔
آمین،
آمین بجاہ خاتم النبیین۔
جی،
میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر کسی شخص کو ایک ایسا سفید داغ ہو جو لوگوں کو نظر بھی آتا ہو تو کیا وہ مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے؟
اگر خالی سفید داغ ہے، اسے کوئی مواد وغیرہ نہیں نکلتا، نہ ہی کوئی سے بدبو وغیرہ آتی ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ امامت بھی کر سکتا ہے، مسجد میں جا سکتا ہے، کوئی اسے نہیں روک سکتا۔
ٹھیک،
بالفرض اگر سے مواد بھی اگر نکلتا ہے، کچھ نکلتا بھی، تو وہ بھی دیکھا جائے گا کس حد تک نکلتا ہے۔ خالی اگر چمکتا ہے، جیسے ہمیں سوئی لگی کسی کو اور خون نکلا، معمولی سا مکھی کے سر کے برابر خون نکلا، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ پاک ہے، کیونکہ ناکے سے وضو نہیں ہے نا، تو ناکے سے وضو نہیں ہے، نہیں وضو توڑنے والا نہیں ہے، اب یہ بھی پاک۔
صحیح،
اب ایسی حالت میں مسجد میں بھی جایا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے جی،
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا نماز پڑھنے کا انداز کیسا ہوتا تھا؟
ایک مفتی صاحب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نماز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نماز ہے وہ بالکل ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، ہماری طرح جو نا جلدی جلدی نہیں پڑھتے تھے۔ وہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میری جو ہے نا وہ چار رکعتیں ہوتی تھی، جبکہ سید اعلی حضرت کی دو رکعتیں ہوتی تھی، یعنی اتنا فرق ہوتا تھا۔
اللہ،
یہ واقعی اللہ والوں کی نماز ہوتی تھی۔
سبحان اللہ،
تو خیر ہمیں بھی جو ہے وہ نماز ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. اب کیا کہیے کہ بعض کو تو نماز جو آتی ہی نہیں, مسائل ہی نہیں پتا. یہ ایک عوام میں مشہور ہے کہ وضو جوانوں جیسا اور نماز بوڑھوں جیسی, یعنی وضو جوانوں جیسا یعنی بس جلدی جلدی کر لیں وضو, اور نماز بوڑھوں جیسی. تو نہ تو وضو جوانوں جیسا درست ہے, نہ ہی نماز بوڑھوں جیسی درست ہے.
صحیح.
تو وضو بھی جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر ہونا چاہیے, اس میں اتنی اسپیڈ نہ ہو کہ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے وہ رہ جائیں.
صحیح.
اسی طرح نماز جو ہے وہ اتنی ہی بندہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ رک رک کر بوڑھوں کی طرح پڑے کہ جو اگر دیکھ رہا ہو تو وہ یہ سمجھے کہ یہ بےچارا بیمار ہے.
صحیح.
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے چست ہو کر کرے.
صحیح.
اس کو فریش ہو کر کرے
اور دل لگا کے
اور دل لگا کر
سبحان اللہ
اس طرح عبادت کرے.
مدینہ مدینہ مرحبا.
نماز اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ الکریم اس دور میں بھی اس کی ترکیبیں موجود ہیں. الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی جو ہے وہ نماز سیکھنے کا کورس کراتی ہے, 7 روزہ نماز کورس. تو اب یہ ہے کہ یہ ہر مہینے کی جو ہے وہ بعض جگہ 1 اور بعض جگہ 13 تاریخ جو ہے وہ یہ عیسویں ماہ کی. تو اس میں جو بھی دعوت اسلامی کے جو فیضان مدینہ نا مدنی مراکز, بعض مدنی مراکز, تو وہاں یہ کورس ہوتا ہے. جیسے فیضان مدینہ کراچی, عالم مدنی مرکز, یہاں پہ بھی یہ کورس ہوتا ہے. فیصل آباد, یہاں پہ بھی ایک کورس ہوتا ہے. مہینے میں تقریباً 2 کورس ہوتے ہیں.
صحیح.
تو ان میں جو ہے نا وہ داخلہ لیجئے, ان میں آئیے اور نماز سیکھ لیجئے.
مدینہ مدینہ مرحبا. جی
کیا مرغی اذان دینے لگ جائے تو اس کے انڈے یا گوشت کھا سکتے ہیں؟
یہ سنا ہے بعض لوگوں کا ہے یہ نظریہ کہ مرغی اگر اذان دے تو معاذ اللہ یہ بہت غلط ہے, یہ نحست والی مرغی ہے, اس کو ذبح کر دینا چاہیے, تو اس کو مار دینا چاہیے. تو یہ بالکل غلط ہے. اسلام میں بدشگونی لینا منع ہے, لہذا اس کا انڈا بھی کھایا جائے گا اور اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اس وجہ سے ذبح کرنا اس کی تو اجازت نہیں ملے گی, ورنہ میں تو مطلق عرض کروں کہ گوشت کا کھا سکتے ہیں, ذبح کر سکتے ہیں, انڈے وغیرہ کھا سکتے ہیں, پال سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں.
مرحبا.
اب چونکہ بعضوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ کوئی کالی بلی آگے سے گزر گئی تو اب جو ہے راستہ تبدیل کر دینا ہے کہ ورنہ نقصان اٹھائیں گے, الٹی آگے اگر پھڑکی
جی
تو اب جو ہے کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا. تو یہ سب باتیں غلط ہیں. اسلام نے بدشگونی سے منع فرمایا ہے.
جی بالکل.
بدشگونی کرنا حرام ہے. بدشگونی کرنا, بدشگونی لینا حرام ہے. اللہ میں سے محفوظ رکھے.
سبحان اللہ.
اس کا ایک رسالہ ہے, اس کا نام ہے بدشگونی. تو اس کا مطالعہ کیجئے, انشاءاللہ الکریم آپ کو اچھی معلومات ملے گی.
مرحبا. جی
شہزاد حضور کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, بعض عامل حضرات کو اگر کسی کا نام بتایا جائے تو اس کے نام کے ہنسے نکال کے بتاتے ہیں کہ یہ آدمی برا ہے یا اچھا, حتیٰ کہ وہ یہاں تک دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اس کی شادی ہوگی یا نہیں. کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟ اور شہزاد حضور میرے لیے دعا فرما دیے گا.
اللہ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے, دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے.
امین.
ایسا کرنا جو ہے نا, یعنی اس طرح کے عامل سے پوچھنا اور عامل کا یہ بتانا, دونوں غلط ہیں, دونوں ناجائز ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. اب یہ بدقسمتی ہے کہ ایسے عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس جانا اور ان کی بات کا یقین کرنا, اب ظاہر ہے کہ اس سے جو اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس عامل کی. اب بعض وقت عامل کو اپنا نہیں پتا ہوتا تو دوسروں کی کیا بتائے گا, وہ تو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ میں آگے مالدار بنوں گا نہیں بنوں گا, میں کب تک فٹ پاتھ پہ بیٹھا رہوں گا, کم از کم گرمی میں پنکھا تو ہونا چاہیے, اس کو اپنا ٹھکانا ہی نہیں, دوسروں کی قسمت کیا بتاتا ہے.
اور عامل تو پتا نہیں ہے بھی کہ نہیں. حضور عامل بھی تو عمل سے ہوتا ہے.
بالکل. اچھا اب جو ہے وہ اب کسی اس طرح کے عامل نے جو نا وہ بتا دے تمہاری شادی نہیں ہوگی, اب یہ بےچارا ایک تو ایک ٹینشن میں رہے گا میری شادی نہیں ہوگی شادی نہیں ہوگی. اچھا اب شادی اب ہو گئی اس کی, تو اب اس عامل پہ کیا گزرے گی, اس کو کیا پتا اس پہ کیا گزرے گی, اس نے تو بتا دیا, اس نے جو پیسے لینے تھے لے لیے, یہ اپنے رستے پہ, یہ اپنے رستے, وہ پیسے لے کر خوش ہو گیا, یہ خبر سن کے پریشان ہو گیا, یہ اپنے رستے پریشانی پہ چل رہے, وہ اپنی خوشی پہ چل رہے, اس نے کما لیا. اچھا بعضوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے نا وہ فلاں بندہ کہاں ہے تو زندہ ہے مر گیا تو یہ بتا دیں وہ مر گیا. ایک اس طرح کا واقعہ ایک بندہ گیا اور اس نے کہا کہ میرا دوست وہ نہیں مل رہا, ذرا چیک کرو نا وہ کہاں ہے یا کیا ہے. وہ سامنے نے کہا وہ تو انتقال کر گیا ہے. اچھا ابھی میں اسے مل کے آ رہا ہوں تو زندہ ہے. تو یہ بس اس طرح کے بیچارے, اللہ ان پر رحم کرے, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے.
آمین. یہ پوچھنے والوں کے اوپر بھی ایک بات ہوتی
بالکل
ہے. یہ آپ دیکھیں سب کہ لالچی ہیں تو لوٹنے والے بھی ہیں. جب تک یہ لالچی لالچ میں رہے گا تو لوٹنے والا جو ہے نا جی وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی شکار جو ہے نا وہ تیار
بالکل
ہوتا رہے گا. تو یہ ہمیں بھی اس بات کا شعور جو ہے یہ بیدار کرنا ہوگا اور اپنے ذہن کے اندر ایک جو ہے وہ تقوی کا تصور بھی جو ہے وہ لانا ہوگا, توکل کا تصور بھی جو ہے وہ جمانا ہوگا اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا, جبھی تو کوئی سیدھے رستے پر آئیں گے سب.
بالکل. ہم اگر ایسوں کے بعد جانا چھوڑ دیں نا, ہماری قوم جانا چھوڑ دے, ان سے پوچھنا چھوڑ دے, آٹومیٹکلی یہ وہ بھی سدھر جائیں گے. اب کوئی آ تو نہیں رہا, دکان لگانے کا فائدہ کیا, اب ہم کچھ کاروبار ہی کر لیں.
مدینہ مدینہ. اس میں ایک بات اور بھی ہے, وہ یہ بھی ہے کسی سے اسی طرح کے جو کام کرتے ہیں اور فال نکال رہے ہیں اور اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم تو دیکھیں یہاں بیٹھے لوگوں کو امید دلا رہے ہیں, ہمارے پاس لوگ جو ہے وہ مایوس ہو کر کے آتے ہیں اور ہم ان کو کیا کرتے ہیں, ان سے پیسے لے کر ان کے دل میں ایک امید جو ہے یہ جگا دیتے ہیں. تو ہم تو دیکھیں کتنی موٹیویشن دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ مایوس نہ ہوں, اور کیا کہیں گے اس پر.
نہیں یہ ایسی امید کسی دلانا کہ ایک بندہ غریب آیا آپ کے پاس, کاروبار نہیں ہے, نوکری نہیں ہے اس کے پاس, مقروض ہے, اب آپ نے اس سے جو نا وہ پیسے دینے کے بجائے آپ نے تو اسے پیسے لے کر اس کو امید دلائی, تو یہ کیا امید ہے؟
اللہ,
جو اس کے جیب میں تھا وہ بھی لے لیا آپ نے, یہ کون سی امید ہے؟
اس سے ایک بات جو سیکھنے کو ملی حضرت وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی جو غلط چیزیں ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کی بجائے ان کو جو ہے وہ منیمائز کرے زندگی سے,
بالکل
ان کو ختم کرے تاکہ اچھائی کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھائے.
بالکل. اگر آپ نے امید دلانی ہے تو ٹھیک ہے آ جائیں مسجد میں, آ جائیں مسجد میں دلائیں امید, کوئی آئے نمازی کو پریشان اور اس کو امید دلائیں. اچھا اگر آپ نے امید دلانی ہے تو بغیر پیسوں کے دلائیں, پیسے کیوں لیتے ہیں,
اپنا بھی تو گھر چلانا ہے نا جی.
یہ بات آ گئی نا, اپنا بھی تو گھر چلانا ہے.
اس
تو اصل تو یہ ہے نا کہ آپ نے اس کا اس کو پیشہ بنا لیا ہے,
اصل تو پھر اپنا گھر چلانا ہی ہوا نا.
اصل تو یہ امید تو بس خالی وہ خالی جو نا وہ دکھا ہوا ہے, تو امید تو ہی نہیں, اصل تو اپنا گھر چلانا ہے. اللہ محفوظ رکھے.
آمین. اللہ پاک ہمیں نا امیدی سے بچائے. مسلمان کو ویسے بھی نا امید نہیں ہونا
بالکل
چاہیے. کیوں نا امید ہو, اللہ ہے سننے والا, سمیع ہے, بصیر ہے, بلکہ علیم بذات الصدور ہے.
بالکل.
آپ کیا سمجھ رہے کہ مسلمان کو ہونا چاہیے مایوس؟
لا تقنطوا من رحمت اللہ.
سبحان اللہ.
خیر یہ آیت کریمہ تو اس پر ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو
جی,
اگر کوئی گناہ وغیرہ کر بیٹھے ایسے. اچھا ایسے ہم ایسے عامل کے بعد کوئی گناہ کر رہا ہے تو یہ کیا کریں گے, ہم اس سے ہی پیسے لیں گے نا, توبہ کرانے کے
پیسے لیں گے. پیسے تو کوئی بھی نہیں, فیس تو دیکھیں دینی پڑے گی نا جی.
وہ نا پیسے لے کے توبہ کریں گے یا اس کو توبہ کا بولیں گے, کیا کریں گے؟
نہیں توبہ کا تو ادھر کام ہی کوئی نہیں ہوتا جی.
ہاں
توبہ کا تو سمجھ لیں یہ ادھر کام جو توتا فال ہے یا اور اس طرح کے جو معاملات ہیں, توبہ کی تو اس میں بات ہی الا ماشاء اللہ کوئی کہتا ہو کسی کو توبہ کرنے کا بھی, وہ بھی پتہ نہیں اپنا حال کیا ہوگا توبہ کی. اس کو آنے والے کو حاجت ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو زیادہ حاجت ہے, اس پر بھی غور کرنے کی ایک حاجت ہے. بہر اللہ رحمت کی نظر فرمائے.
آمین. یعنی جب آپ نے اس کو توبہ نہیں کرانی
جی,
آپ نے اس کو نماز کا نہیں کہنا
جی,
نیک کام کا نہیں کہنا
جی,
گناہوں سے بچنے کا نہیں کہنا, تو پھر امید سے کیا مراد ہے؟ وہ امید تو ہے نا, جنت کی امید دلانی چاہیے, اللہ کی رضا کی امید دلانی چاہیے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی امید دلانی چاہیے, پھر کیا امید؟ دنیا میں امید جو دلانی ہے وہ پیسے لے کر, तो आपका दावा है ना कि पैसे लेकर उम्मीद दिलाते हैं, उम्मीद दिलाते हैं, उसको परेशान करते हैं,
परेशान ही करते हैं
और क्या
ऐसी बात। एक तो पहले बेरोजगार ऊपर से पैसे और ले लेगी।
बिल्कुल,
चले आगे चलते हैं जी।
हुजूर मेरा सवाल यह है कि अक्सर कुछ लोग अर्ज करते हैं कि ये जो नमक गिर जाता है, कहते हैं ये कयामत वाले दिन अपनी आंखों की पलकों से उठाना पड़ेगा, तो ये क्या दुरुस्त है? बराए करम इरशाद फरमा दीजिए।
अरे इसका भी ना कोई सुना है ना पढ़ा है, ये बिल्कुल बस ये आवामी बातें, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता नमक गिर जाए तो खराब ना हो तो उठा के इस्तेमाल कर लें।
सही।
कोई भी चीज दाना वगैरह भी गिर जाए तो दस्तर पर अगर गिर जाए तो उसे उठाकर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जाया नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अगर हमारे इस्तेमाल के काबिल ना रहा, अब जैसे ऐसी मेली जगह को इस तरह की जगह है तो अब भी जो है उसको जाया नहीं करना चाहिए, इसे जो वो या तो चींटियों के लिए रख देना चाहिए या फिर परिंदों के लिए रख देना चाहिए, डस्टबिन में नहीं डालना।
अच्छा सर ये फरमाइए कि नापाक कपड़े हैं, अगर इनको साबुन से धो लिया जाए तो क्या ये पाक हो जाएंगे?
देखिए नापाक कपड़ों को पाक करने के लिए साबुन जरूरी नहीं है, अलबत्ता अगर नजासत ऐसी है, अब जैसे यूं समझे कि मुर्दार की चिकनाहट है, तो अब वो चिकनाहट है उसको तो हटाना जरूरी है।
सही।
उसका हटना जरूरी है क्योंकि ये उसका ऐन है ना, उसका असर है, ये
जेन्युइन
असर, ओरिजिनल असर बोले, जेन्युइन बोले, जो भी बोले, उसका असर है मेन चिकनाहट, तो उसका हटाना जरूरी है। अब उसके हटाने के लिए तो साबुन इस्तेमाल करना पड़ेगा। साबुन इस्तेमाल करें या कोई भी केमिकल, मिट्टी वगैरह जो भी कोई भी ऐसी चीज आपने इस्तेमाल करनी है अलबत्ता। अच्छा एक तो ये, दूसरा ये कि अब अगर तेल जो हम खाते हैं या गाड़ी में डालते हैं ऑयल, इस पे अगर कोई नजासत चली गई, अब ये पूरा तेल लिक्विड है ना, ये हो गया नापाक। अब अगर ये तेल अगर किसी कपड़े पर गिर गया, अब उस कपड़े को पाक करने के लिए उसकी चिकनाहट खत्म करना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ऐन नजासत नहीं है। अब क्या है कि ऐसे दो तीन तरीके, एक तो ये कि जैसे अगर चादर का जैसे कोना या ये हिस्सा जैसे खुदा ना खासा नापाक हो गया, यहां कुछ नजासत लग गई, अब ये कि उसको नल के नीचे रख दिया, अब इसको इस तरह मलते, अब ये कि जब घुमाने गालिब हो गया कि अब नजासत चली गई, जाहिल हो गई, अब ये पाक हो गया। अब ये जो मैंने तरीका बताया इसमें ये कि वो नजासत भी जैसे पेशाब वगैरह जो नजर नहीं आती वो भी इस तरह पाक हो जाएगी। अलबत्ता वो नजासत जो नजर आती है जैसे गोबर वगैरह हो गया, तो इनका जो है ना वो ये जो भी है क्या कहते हैं इनका मवाद
जी,
उसका हटना जरूरी है।
ठीक है।
और ये बंदा कहे कि नहीं मेरा गुमाने गालिब हो गया कि अब ये नजासत खत्म हो गई होगी, जबकि वो चमक रहे सबको नजर आ रहे, तो यहाँ ये नहीं होगा, उसको हटाना जरूरी है।
नहीं।
उल्टी वगैरह होगी, वोमिटिंग, इसका भी यही है कि सभी हटाना जरूरी है। तो ये वोमिटिंग वगैरह इसका अगर करना हो ना पाक, दूसरा तरीका ये है कि जब ये खुश्क हो जाए ना उसको फौरन इसको खुरच देना चाहिए, पहले इसको खुरच दे, फिर इसको इस तरह पाक करें। या ये कि जब ये ताजी ताजी है तो फौरी से धो डाले, मगर ये कि ये कपड़ा उल्टी वाला कपड़ा जो ना वो थोड़ा यूं है कि अगर इसको यूं मरोड़ दिया, यूं घुमा फिरा दिया, अब जो है वो नजासत के एन चुका, वो जर्रात भी एन नजासत है ना, वो भी अंदर रह सकते हैं, तो ये पूरा प्लेन होना चाहिए। तो खैर खुरचने में आफियत है, हर तरफ से खुरच दिया दोनों तरफ से कपड़े के, और अब जो है वो धो लिया। अब ये कि एक तो ये कि अगर कपड़े में एक जगह पे अगर लगी तो इस तरह, अब मुख्तलिफ हिस्सों पे लग गई तो इसका ये भी तरीका है कि पानी की बाल्टी में डाल दिया कपड़ा, अब ये कि नल खोल दिया, मगर ये कि वो उस पानी के छींटे हमारी तरफ ना आए, क्योंकि ये छींटे उड़कर आएंगे तो ये ना पाके, क्योंकि अभी बाल्टी भरी नहीं है और छलकी नहीं है। अब ये कि वो नल खुला रहे और कपड़ा जो है ना वो अंदर दबा हुआ होना चाहिए कि ये बुलबुला ना बने, इसका ये दबा हुआ हो, अब चाहे हाथ से इसको दबाएं या ये कि किसी प्लास्टिक की स्टिक वगैरह से। अब ये कि पानी अगर छलक गया और घुमाने गालिब है कि अब ये बहा के ले गया, अब ये पाक हो गया कपड़ा। दूसरा तरीका ये भी एक है, तीसरा तरीका कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल दिया, ऊपर से पानी आ रहा है और इसको जो है ना वेस्टेज निकासी इसकी वहां से निकल रहे, اب یہ مائع جاری ہو گیا تو اوپر سے آ رہے نیچے سے جا رہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے پاک کرنے کا.
صحیح, لیکن یہ جو آپ نے صورت بتائی ہے کہ مختلف جگہوں پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو بالٹی میں ڈال دیں,
بالٹی میں ڈال دیں یا واشنگ مشین میں ڈال دیں.
جی, لیکن اس کو اگر پھر بھی نجاست تو ویسی کی ویسی لگی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسے, پھر بھی
نہیں نہیں نجاست اگر اس کا مین اثر موجود ہے پھر جی. تو یہ پاک نہ ہوئی,
پھر نہیں پاک ہوگا. صحیح,
جیسے خون ہے,
جی
خون کا رنگ نظر آ رہا ہے,
جی
اب یہ پاک نہ ہوا. البتہ اگر کوشش کی, اب اگر یہ نہیں جاتا تو یہ معاف ہے.
ٹھیک ہے, کال
کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر ہماری آنکھیں بند ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟
تین مسافر ہیں, وہ کسی گاڑی میں بیٹھے, ان کو پتا ہے کہ ڈرائیور ماہر ہے, خطرناک سے خطرناک رستہ ہو وہاں یہ گاڑی پار کرا دیتے, ہم کیا کر دیں؟ یہ جو تین مسافر ان کو نیند آ رہی ہو تو کیا کریں گے؟ سو جائیں گے.
ایسی بات
ہے, یہ ڈرائیور جو یہ قابل اعتبار ہے, وہ زبردست ڈرائیور ہے, سو جاتے ہیں, وہ ان کو پہنچا دیتا ہے. تو امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت ہماری آنکھیں بند ہیں, انہوں نے جو بھی لیا ہے وہ قرآن و حدیث سے لیا ہے, تو انہوں نے جو فرمایا وہ حق ہے, تو ان پر ہماری آنکھیں بند ہیں. ان کے قول پر نہ تو ہمیں کوئی شبہ ہے, یعنی نہ تو ہمیں کوئی شبہ ہونا چاہیے, نہ یہ کہ نہیں ان کا کوئی قول غلط ہو سکتا ہے, نہیں, بس ان پر ہماری آنکھیں بند ہیں, انہوں نے جو بھی فرمایا وہ حق فرمایا, صحیح فرمایا. اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام ابو یوسف, امام محمد, ہم کیا کہتے ہیں ان پر ہماری آنکھیں بند ہیں, انہوں نے جو بھی فرمایا حق فرمایا. اور بھی بزرگ نے دین, ہم یہی کہتے ہیں انہوں نے جو فرمایا حق فرمایا, تو سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کہتے ہیں ان پر ہماری آنکھیں بند ہیں, انہوں نے جو فرمایا حق فرمایا. ہم سیدی اعلیٰ حضرت کو ولی مانتے ہیں,
صحیح,
نبی نہیں مانتے.
ٹھیک,
تو یوں ان پر ہماری آنکھیں بند ہیں.
مرحبا, سبحان اللہ, امیر سنت نے کیا خوب بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی منقبت لکھتے ہوئے, واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا, واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی, غوث اعظم کی آنکھ کا تارا, واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. اسی کے اندر ایک شعر لکھتے ہیں, فرماتے ہیں, اللہ اللہ تبحر علمی, اب بھی باقی ہے خدمت قلمی, اہل سنت کا جو ہے سرمایہ, واہ کیا بات
اعلیٰ حضرت کی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. حضور یہ فرمائیے, رات میں کنگھی کر سکتے ہیں یا ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ سوال ہے.
جائز ہے, حرج نہیں.
ٹھیک ہے, صحیح. جنتی لوگ آپس میں ملیں گے تو کس طرح ملیں گے؟
اس میں یہ ہے کہ جو روایت میں آتا وہ یہی ہے کہ جنتیوں کے پاس سواریاں ہوں گی.
واہ,
تو وہ سواریاں جو وہ انہیں اڑا کر لے جائیں گی.
اللہ اللہ,
نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا جانے کا, اور نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی, نہ ہی وہ سواری کو اٹھنے کا کوئی ڈر ہوگا کہ میں گر جاؤں گا یا کچھ.
جمپنگ بھی وہ بھی نہیں.
نہیں نہیں, بس کیونکہ جو وہاں کی جو نعمتیں ہیں نا, وہاں کی وہ چیزیں اور نعمتیں ہیں, اس کا دنیا میں تصور نہیں کیا جاتا.
اللہ
اللہ ہمیں نصیب کرے اپنے حبیب کے توفیل.
آمین.
انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے.
انشاءاللہ
انشاءاللہ,
سبحان اللہ. حضور یہ فرمائیے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اچار کھانے کے شوقین ہوتے ہیں, اور اچار کی کپنی جو ہے وہ سمیل ہوتی ہے, کپنی خوشبو ہوتی ہے, اور بعض کا جیسے کھانا کھایا, جیسے مختلف اداروں میں بریک ٹائم ہے, بارہ سے ایک تک بریک ٹائم ہے, یا ایک سے دو تک جو ہے بریک ٹائم ہے, اور اسی بریک ٹائم میں پہلے کھانا کھائیں گے, اس کے بعد پھر نماز پڑھیں گے. تو اچار کھایا کسی نے, اور پھر کلی وغیرہ کی, وضو کر لیا, لیکن وہ اچار کی سمیل کبھی تو منہ سے بھی آ رہی ہوتی ہے, اور اگر ہاتھ اچھے طریقے سے نہ دھوئے جائیں تو بعض وقت ہاتھوں سے بھی وہ سمیل اس کی فیل ہوتی ہے. ایسی صورتحال میں مسجد میں جانا, نماز پڑھنا, کیا فرمائیں گے اس پر؟
اب دیکھیں, اچار کی جو نا یہ خوشبو ہوتی ہے,
جی,
اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, خوشبو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھی خوشبو ہے یہ, منہ میں بھی ہے اور انگلیوں میں بھی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر اچار اگر لہسن کا ہے, کچے لہسن کا, یا کچی پیاز کا بھی کوئی ہوتا نا, کچومر وغیرہ,
جی, کچی پیاز کا اچار بھی ہوتا ہے.
اچار بھی ہوتا ہے,
جی, کچی پیاز کا بھی اچار ہوتا ہے, کچے لہسن کا بھی اچار.
کچے لہسن کا
اچار تو حضور کھجور کا بھی ہوتا ہے.
اچھا, کھجور کا بھی ہوتا ہے.
جی جی, کھجور کا اچار, کھجور کا اچار, تو کریلے کا اچار, تو گاجروں کا اچار، تو مرچوں کا اچار، تو بڑی قسمیں ہیں یہ اچار کی. تو
خیر، تو اگر کچی پیاز یا کچے لہسن کا جو اچار ہے
جی،
اب اگر اس میں کچے لہسن کی بو آ رہی ہے، بدبو، اب مسجد میں بغیر بدبو زائل کے نہیں جایا جائے گا کہ پہلے جو ہے بندہ یہ بدبو ختم کرے اور پھر مسجد میں جائے.
ٹھیک ہے.
اسی طرح انگلیوں سے بھی کہ اگر کچے لہسن کی آ رہی ہے تو اب نہیں جایا جائے گا.
ٹھیک
ہے. اس کے لیے رسال ہے نا، مسجد خوشبودار رکھیے، اس کا مطالعہ مفید رہے گا.
جی،
میرا یہ سوال ہے کہ مدنی ماحول سے وابستہ گھرانوں میں مدنی منیاں اپنے طور پر نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، سجدہ کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، ذکر و اذکار کرتی ہیں، بیان کرتی اور نعرے بھی لگاتی ہیں، تو کیا اسلامی بہنیں مدنی منیوں کو پردہ کرنے کی بھی ترغیب دلائیں؟ براہ کرم جواب عنایت فرما دیجیے.
ابھی صحیح ان کو جو ہے وہ پردے کا ذہن دینا چاہیے.
جی،
اب بچی ہے نا، اب دیکھیں کہ جب والدین نماز پڑھتے ہیں تو یہی برابر میں آ کر جو وہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، کہ نہیں وہی والدین جو کریں گے تو وہ کریں گی. والدہ جب چھری اٹھاتی ہے تو یہ کام کرتی ہے، تو بچی ذرا کہ اس پہ بھی آگے لپکتی ہے، چھری اٹھانے کی بھی کوشش کرتی ہے، مگر چونکہ چھری کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے، اس کو دور رکھنا ہے بچی سے کہ یہ اس کے ہاتھ میں نہیں دینا. تو جو بڑے کریں گے تو چھوٹے وہ کام کریں گے. تو بچیوں کے ابھی سے تربیت ہونی چاہیے، نہ کہ ان کو جو نا وہ بالکل ایسا چست لباس پہننا چاہیے کہ جس سے جو ان کا جسم جو نا وہ جھلکے، یہ کہ ایسے آدھے لباس پہننا چاہیے جس سے ان کے جو نا وہ یہ سارے اعضاء نظر آئیں، تو یہ پاؤں وغیرہ نظر آئیں. تو ان چیزوں سے ان کو ابھی سے بچانا چاہیے. یہ ہے کہ جب یہ تھوڑی سمجھدار ہوں تو اب انہیں جو ہے وہ حیا کا درس دینا چاہیے، حیا کے بارے میں بتانا چاہیے. پھر جب بڑی ہو جائیں، وہ ہے نا سید اعلی حضرت فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ لڑکیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھائی جائے کہ اس میں ایک عورت کا مکر ہے، بلکہ سورہ نور کی تفسیر پڑھائی جائے، سورہ نور کی وہ تفسیر پڑھیں، کیونکہ سورہ یوسف میں جو ہے وہ ایک عورت کا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق کا تذکرہ ہے. حالانکہ یہ عشق جو ہے یہ یک طرفہ تھا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس میں کوئی معاملہ نہیں تھا. اب معاذ اللہ بعض لوگ، بعض نادان لوگ اپنی گندی محبت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دیتے ہیں، حالانکہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سے کوئی معاملہ نہیں تھا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی کردار نہیں تھا، تو نبی ہی اللہ کے، یہ تو معصوم ہے، ہر نبی معصوم ہے. یہ تو جو ہی معاملہ تھا یک طرف تھا، عورت کی طرف سے تھا. تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے کا نہ کہا جائے، یہ نہ پڑھیں، بلکہ سورہ نور کی تفسیر پڑھیں. سورہ یوسف کی تفسیر میں ایک عورت کے مکر کا تذکرہ ہے.
صحیح.
تو یہ ہے کہ اس طرح ہمیں اپنے بچیوں کی تربیت کرنی ہے کہ ان کو چست لباس نہیں پہنانا، کھلے کپڑے ہوں، ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہوں، اور کرتا بھی جو ہے نا بچیوں کا یہ بھی ابھی سے نا آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، کرتا آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، آدھی پنڈلی سے بھی زیادہ. کہ سنت طریقہ یہی ہے، مردوں کے لیے بھی سنت یہی ہے نا کہ آدھی پنڈلی سے زیادہ، تو عورتوں کا بھی یہی ہے. اب بس بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ بعض اوقات جو مجھے جو میں نے جو دیکھا ہے کہ بعض مذہبی نظر آنے والے لوگ بھی ان کی بچیوں کے کپڑے دیکھ کر شرم آتی ہے، ایک عجیب سا لگتا ہے کہ اچھا بال کی کٹنگ دیکھیں، کپڑے دیکھیں، تو یہ ایک بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ابھی سے ان کی یہ تربیت ہو رہی ہے. باپ مذہب یہ مگر اپنی بچی کو اس طرح لے کے گھوم رہے. ٹھیک ہے، اس طرح پہنانا ناجائز نہیں ہے، مگر ابھی سے اگر ہم ان کی تربیت کریں گے، ابھی سے ان کو ہم ایسے ہی لباس پہنیں گے، تو آگے جا کر بھی ان کی عادت یہی رہے گی انشاءاللہ. پھر سمجھانے میں آسانی بھی رہے گی، ورنہ ابھی سے اگر آپ یہ تربیت کریں، پھر جب بڑی ہو جائیں پھر آپ پابندی لگائیں، نہیں یہ لباس نہیں، یہ لباس پہنو، یہ نہیں یہ نہیں پہنو، اس طرح نہیں اس طرح پہنو، تو پھر مسائل ہوں گے.
صحیح.
ابھی سے ان کی تربیت ایسی کریں، ابھی سے ان کو ایسے لباس پہنے،
مرحبا،
ابھی سے ان کو چھپا کر رکھیں.
صحیح.
پردے کا بھی ذہن دیں ان کو.
مدینہ ماشاء اللہ. جانشین میں سنت کے انہی مدنی پھولوں پر پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرم حیا عزت عفت اس کو برقرار رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھی باتیں اور یہ اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد.
گزرے یہ زندگی تیری رضا میں, یا رب غم سیکھ جائیں آداب زندگی.